اللہ اور دین کی بات چاہے کتنی مرتبہ وہ کانوں سے کانوں میں اس وقت سنائی دی جا چکی ہو, اس کو پڑھا جا چکا ہو, اس کو سنا جا چکا ہو, کہا جا چکا ہو, دین کی بات کے مذاکرے میں نفع. دعوت کے جو ذمہ دار بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن پر تبلیغ کا کام اس زمانے میں کھولا اور ان کو دعوت کا مجدد بنایا, تجدید کا کام ان سے لیا, اور پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی اس محنت کو عام فرما دیا, جو باتیں یہ حضرات فرما رہے ہیں اس میں سے حضرات علماء کرام سے جو مذاکرے کرتے ہیں ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ دو ذمہ داریاں ہماری ہیں, حضرات علماء کرام کی علم کی نسبت سے دو ذمہ داریاں ہیں, ایک تو طالبین میں طالبین کو علم دینا, طلب والوں میں علم کی تقسیم, اور دوسرے بے طلبوں میں طلب کی محنت کرنا. یہ دونوں بھی ذمہ داریاں ہیں. باعث طالب دین ہونے کی, وارثین انبیاء ہونے کے, یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں, اور ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. تعلیم کا مزاج الگ ہے, دعوت کا اور تبلیغ کا مزاج الگ ہے, اور اسی لیے طریقہ کار میں بھی فرق ہے تھوڑا, اور دونوں اپنی اپنی جگہ معقول ہیں. اسی لیے دونوں کو پورے ایک نہج پہ چلانا کوئی ضروری نہیں. یاتون الیکم من افقاع الارض لیتفقہوا فی الدین الا فاستوصوا بهم خیرا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی روایت, یہ لوگ جو ہے دین سمجھنے کے لیے مختلف علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا دور دور سے آنا دین سمجھنے کے لیے یہ طالب علمانہ شان ہے, تو آپ کو کسی جگہ ہونا پڑے گا, آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ مرجع بنیں گے. اور اس میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ آنا ان کا لیے تفقہ فی الدین, دین کے تفقہ کے لیے ہوگا, فقاعت حاصل کرنا, خصوصی مہارت حاصل کرنا, باریکی پیدا کرنا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میری وصیت ان کے حق میں قبول کر لو, کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسی وجہ سے مدرسوں کا نظام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, ماشاءاللہ تقریباً سبھی کسی نہ کسی مدرسے کے اس سے متعلق ہیں, کوئی ذمہ دار ہے, کوئی وہاں کام کرتا ہے, کام کرنے والا بھی ذمہ داری ہے, تو یہ جو تعلیمی مزاج ہے مدرسے کا, یہ اپنی جگہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ سب سے بہترین مشغلہ ہے. مسجد کا مشغلہ بہترین مشغلہ ہے, مسجد کی امامت بہترین مشغلہ ہے, مکتب میں بچوں کو پڑھانا بہترین مشغلہ ہے. فیض الامی کا قصہ ہے, ایک مرتبہ قاری امیر حسن صاحب کی موجودگی میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے, بہت سے حفاظ بھی بیٹھے ہوئے تھے, علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں ایک عالم صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں امامت چھوڑوں, چونکہ مسجدوں کے احوال, مساجد کے احوال جیسے کچھ ہیں, ہم سب کو اس کا صحیح اندازہ ہے, معاشی اعتبار سے جو خدمت کی جاتی ہے اس کا بھی, اور اکرام اور عزت کے اعتبار سے جو برتاؤ کیا جاتا ہے اس کا بھی. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب اسلوب دیا ہوا ہوتا ہے. حاجی صاحب میں بھی ایک عجیب بات ہے, وہ بڑی بات کو ایک چھوٹے سادے انداز میں ایسے سنا دیتے ہیں کہ آدمی غیر معمولی اثر لے لیتا ہے. ان کو بڑا اثر ہوا اس بات کا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ امامت چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں, ارے امامت تو وہ چیز ہے کہ اگر پیسے دے کے کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے, امامت تو وہ چیز ہے کہ اگر پیسے دے کے بھی کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے. تو امامت کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہوتی, بڑی خدمت ہے. بچوں کو پڑھانا کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے, بہت بڑی خدمت ہے. علم کی اشاعت ظاہر ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس لیے کبھی بھی تبلیغ کی طرف سے یہ بات نہیں کہی جاتی ہے کہ وہ خدمت اصل نہیں ہے, یا یہ کہ وہ اہم نہیں ہے, یا یہ کہ وہ چھوٹے درجے کی چیز ہے. اور اگر کوئی بولا بھی تو وہ یہی کہا جائے گا کہ وہ اپنے نادانی میں بول رہا ہے, چونکہ اہل علم نہیں ہے اس لیے بول رہا ہے. جو علم, جو ہمارے سرپرست ہیں دعوت کے, جو ذمہ دار ہیں سرپرست ہیں, وہ سب علماء ہیں, کبھی ان سے اس قسم کی بات نہیں سنی جاتی. وہاں سعید خان صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مکاتب میں یہ بات بہت زیادہ ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعوت علم کی لائن اور ذکر کی لائن اور دعوت کی لائن تینوں کا جوڑ ہے, تینوں کی ایک دوسرے کے بغیر نہیں جم سکتے, ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. پھر ہمارے پروفیسر نادر علی خان صاحب جو بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں, ان کی نے کسی وقت ان کے ساتھ میں بھی بیٹھنا ہو, تو قرآنوں کی دوڑ میں تو دے رہتے ہیں, تو وہاں بھی آئے ہوئے تھے. شکاگو وغیرہ میں بھی کافی ماشاء اللہ بہت 4 مہینے کے لیے آئے ہوئے تھے, ایک سال 1.5 سال پہلے.
تو اس موقع پر جہاں وہ جاتے تھے خواص میں وہ یہی بات کرتے تھے کہ بھائی دیکھو دعوت کے لیے علم کی لین اور تزکیے کی لین ساتھ ہونا ضروری ہے اور علم اور تزکیہ دعوت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. یعنی کبھی اس کی نفی نہیں کی گئی. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام چھوٹا ہے یہ نہیں کہا جاتا, غیر اہم ہے یہ نہیں کہا جاتا, اور اس بات کی ذمہ داری ہماری ہی ہے کہ اگر وہ اس کو غیر اہم بتائے تو ہم اس کو اہم بتائیں, چونکہ یہ تو اہل علم کا کام ہے کہ حقاق حق کرنا, جو بات حق ہے وہ پہنچا دینا چاہیے. اور بہت سی باتوں میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو نا سمجھ ہے وہ ظاہر ہے کہ الٹ پلٹ بات کرتے ہی ہیں. تو اس لیے جو ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اور جس عمل میں مشغول فرمایا ہے اس پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ تعالیٰ شانوں نے دین کی خدمت سے لگایا ہے, مدرسے میں مشغول فرما دیا ہے اور اس کو پوری تندہی سے کرنا اور اس کو اس کے حقوق کے ساتھ کرنا. ایک مرتبہ میں حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک عالم صاحب کا تقرر ہوا ایک جگہ پر, مدرسے ہی کے فارغ تھے وہ, ایک مدرسے میں ان کا تقرر ہوا تو وہ آئے اور وہاں پہنچ کر حضرت کی خدمت میں آپ نے کیا کہا, میں جا رہا ہوں مدرسے میں نوکری ملی ہے آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. اتنی جامع نصیحت حضرت نے فرمائی استاد کے لیے, مدرسے سے متعلق کام کرنے والوں کے لیے, کہ بس ان کے بے شمار تجربات کا نچوڑ کہہ لیجیے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی تین باتیں یاد رکھو جو دینی کام میں لگے ہوئے ہیں مدرسے میں جو مشغول ہیں وہ تین باتیں یاد رکھو. ایک تو یہ فرمایا کہ جب تک آپ سبق کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک سبق پڑھائیں نہیں, بغیر مطالعے کے پڑھانے کو مت جاؤ. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو وقت میں دیا گیا ہے اس کی پابندی کرو. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ انتظامات میں دخل مت دو. جو آدمی مدرسے میں کام کرتا ہے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے کیا ہوا ہے, اس کو ان تین جملوں کی اہمیت کا اندازہ ہے, وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آدمی اپنا سبق بغیر تیاری کے نہ کرے, اور دوسرے یہ ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے اس کی پابندی کرے, اور تیسرے یہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس میں لگے, جو ذمہ داری میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دے, انتظامات میں دخل نہ دے. جہاں کہیں مدرسے میں آپ کو جھگڑا ملے گا انتشار ملے گا وہاں یہ وبا میں سے کوئی چیز ملے گی, آپ یہ تین باتوں میں سے کوئی بات متاثر ہوگی خلفشار ہو جائے گا. تو یہ جو دینی مدارس کی مشغولیت ہے میرے دوستو, اس مشغولیت کے ساتھ اس مشغولیت کا وہ کیا ہے کہ یہ طالبین میں علم کو دینا, اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسری چیز ہے بے طلبوں میں محنت کرنا تاکہ طلب آ جائے, اور بے طلبوں کی کثرت ہے, بے طلبوں کی کثرت ہے. اور طلبہ میں بھی ایک عجیب بات ہے, یہاں اس سے پہلے وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے تو ایک مضمون انہوں نے سنایا تھا, جو حضرات اس میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا, یہ فرمایا تھا کہ بھائی جن مدرسوں میں جن طلبہ کو ہم پڑھا رہے ہیں ان کی بیشتر تعداد جو ہے وہ نابالغوں کی ہے, اور بالغ مکلف ہے, نابالغ تو مستقبل کے واسطے ہے, بالغ اس وقت مکلف ہے. حال جیسے نابالغ کی فکر کرنا ضروری ہے تو بالغوں کی فکر کتنی ضروری نہیں ہے. تو طالبین کے ساتھ ساتھ بے طلبوں کا جو معاملہ ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور بے طلبوں میں مکلفین زیادہ ہیں, تو ان بے طلبوں میں محنت کر کے ان میں طلب پیدا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کا یہ یاد دلا رہے ہیں ہمارے بڑے, یہ بات کہہ رہے ہیں ان سے علماء کرام جو دعوت کے سرپرست ہیں, وہ ہم سے جس بات کی ترغیب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے طلبوں میں محنت کر کے طلب پیدا کرنا, اور اس طرح بے طلبوں میں جیسے دین کی طلب آئے گی تو اہل دین سے محبت اور تعلق بھی آ جائے گا. اور پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اگر عوام کا علماء سے جوڑ ہے تب تو ان کے پاس میں ہدایت ہے, اگر عوام علماء سے جوڑ نہیں رکھتی ہے تو پھر عوام کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوا کرتی, کیونکہ اصل ہدایت جو ہے نا وہ کہاں ہے, وہ علماء کے پاس ہے. تعبیر کا فرق ہے, اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ہدایت تو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, ہدایت قرآن اور حدیث میں, حق قرآن اور حدیث میں ہے, لیکن حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے یہ جو صحیح ترجمانی کرتا ہے بات کی, وہ یہ کہ حق تو قرآن اور حدیث میں ہے مگر قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ کس کے پاس ہے, مسئلہ یہ ہے. اس لیے حضرت تھانوی نے ایک جواب پر بڑی اچھی بات لکھی, بڑی عجیب بات لکھی, یہ فرمایا کہ دین وہ ہے جو علماء کے پاس ہے, دین وہ ہے جو علماء کے ہاتھ میں ہے, دین وہی ہے. یہ نہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہی ہے حدیث وہی ہے, کیونکہ حق تو قرآن اور حدیث میں ہے صحیح ہے, لیکن قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ تو علماء کا کام ہے, ورنہ تو قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کر کے بہتر پھر کوئی اپنے کام چلا رہے, حق تھوڑے ہی ہم کے پاس, حق بہتر پھر کوئی تھوڑے ہی نہ حق, اور نسبت قرآن پاک کی لگی ہوئی, کوئی باطل فرقہ کوئی باطل مسلک والا قرآن سے استدلال نہیں کرتا ایسی بات نہیں, احادیث شریفہ سے استدلال نہیں کرتا ایسی بات نہیں, اللہ ہے کہ ممکن ہے حدیث میں سے ہو تو پھر وہ ایک دوسری چیز ہے، مگر اکثر انکار حدیث کے فتنے کے علاوہ جو مقررین حدیث ہیں ان میں جو باطل مطلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، بغیر قرآن حدیث کے کوئی اپنی بیس بنا ہی نہیں سکتا ہے، مگر اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے اس کے معنی اور مضامین کو متعین کرتے ہیں، اسی سے جو ایسا نیا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، نئی فکر اسی سے وجود میں آتی ہے۔ تو حق تو علماء کے پاس ہے، دین علماء کے پاس ہے، تو عوام کا علماء سے جب ربط ہوگا اور ان کے دل میں علماء کرام کا احترام ہوگا اور دین کی عظمت ہوگی اور دین کی طلب ہوگی اور دین سیکھنے کے لیے علماء سے پوچھیں گے جب ان کے پاس میں حق آئے گا، اس کے بغیر وہ نہیں آتا۔ اب یہ فریضہ کہ بے طلبوں میں محنت کر کے طلب پیدا کرنا اور دین کی عظمت ان کے اندر لانا یہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ اور مایوس رحمۃ اللہ علیہ ملفوظہ پہ یہ مضمون میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ اگر ہم نماز کا فلسفہ لوگوں کو سنائیں، روزے کا فلسفہ لوگوں کو سنائیں، زکوٰۃ کا فلسفہ لوگوں کو سنائیں، حج کا فلسفہ، اس سے لوگ نمازی نہیں بنیں گے، کیونکہ ماہرین نفسیات کو پتا ہے کہ کون سی بات سے آدمی عمل پر آتا ہے، کون سی بات سے آدمی عمل پر نہیں آتا۔ کسی بات کا قائل ہو جانا الگ چیز ہے، کسی بات پہ مائل ہو جانا الگ چیز ہے۔ قائل تو ہو جا سکتا ہے بہت سی صورتوں میں، آدمی ساکت بھی ہو جاتا ہے، قائل بھی نہیں ہوا تو سامنے والا اپنی ہوشیاری سے، چرب لسانی سے، لفاظی سے ساکت بھی کر دیتا ہے۔ تو ساکت ہو جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے، قائل ہو جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے، مائل ہو جانا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو بات آدمی دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ لیتا ہے وہ دین کی عظمت سے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اس کے دل میں آ جائے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے کلام کی عظمت دل میں آ جائے، ان کے احکام اور ان کے مبارک طریقوں کی عظمت دل میں آ جائے، تو پھر آدمی بات کو لیتا ہے، ورنہ نہیں لیتا۔ تو طلب پیدا ہوتی ہے عظمت کے عنوان پر محنت کرنے سے، جس کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محنت کرنا۔ دعوت کا کام نہج نبوت پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ منہاج نبوت پر مطلب 3 دن 4 مہینے 40 دن، یہ تھوڑی کہتے ہیں کبھی، بڑے یہ نہیں کہا کہ منہاج نبوت کا یہ مفہوم ہے۔ نہج نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر اپنی جان و مال کو لگانا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محنت کرنا، یعنی یقین صحیح کو دل میں بٹھانا اور یقین فاسد کو دل سے نکالنا، چیزوں سے اعمال کی طرف متوجہ کرنا، مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرنا، دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اخلاق کی بنیاد پر، اکرام کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر، عبادت اور ذکر کے راستے کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر، کیونکہ عبادت جو ہے وہ دین کا باب داخلہ ہے۔ کسی آدمی کو دیندار بنانا ہو تو عبادت پر لائیے آپ۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے نا کہ دین آتا ہے عبادات کے راستے سے اور جاتا ہے معاملات کے راستے سے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو آدمی دین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہج نبوت کو یہ مفہوم بتاتے ہیں، منہاج نبوت پر ہے۔ تو منہاج نبوت پر جب محنت کی جائے گی تو اس میں لوگوں میں طلب آئے گی، اور تجربے سے اس کا مشاہدہ ہو گیا کہ یہ جو محنت کا اسلوب ہے یہ لوگوں میں طلب کا اسلوب، اس سے بے پناہ طلب پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ کے جتنے ملکوں میں پھرنے کی سعادت مجھے ملی دین کی نسبت پر، اس میں جہاں کہیں دین صحیح معنی میں نظر آیا جن پردوں میں، وہ دعوت کے راستے والوں میں نظر آیا۔ اگر کسی کو دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کا سچا طلبگار ہے اور علماء حق سے رجوع رکھتا ہے اور نماز روزے وغیرہ کو ہمیشہ علماء سے پوچھ کر عمل کرتا ہے اور سنت وغیرہ کے اتباع کے اندر ذرا سا پابند قسم کا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے وہ دعوت سے جڑا ہوا ہے، دعوت کی لین سے جو مزاج ملا اس کی یہ خصوصیت ہے کہ دین کا صحیح مزاج ملتا ہے اور دین کی صحیح طلب اس میں آتی ہے۔ حضرت عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے دعوت کے کام کے اوپر، اور اصل میں لکھا ہے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح کے کتاب میں اس مضمون کو، کہ محنت وہ ہونا چاہیے کہ جس کا جو صحابہ والا مزاج اور ذوق پیدا کرے، صحابہ والا مزاج اور ذوق جو محنت پیدا کرے وہ محنت چاہیے، کیونکہ اس ذوق اور مزاج سے پورے دین کو قبول کرنے کی استعداد آ جاتی ہے۔ ایک استعداد چاہیے، وہ استعداد پورے دین کو لینے کی ہو، چھوٹی بڑی کی تقسیم کرنے والی نہ ہو، اہم اور غیر اہم کی تقسیم کرنے والی نہ ہو، کیونکہ احکام کے اندر جو مرتبے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ دلیل کی طاقت کی بنیاد پر ہیں اور احکام کی اور معاملات کی حد مقرر لیول مقرر کرنے کے لیے کہ کون سا حکم قطعی ثبوت قطعی دلالت نص سے ثابت ہے، کون سا ظنی ثبوت ظنی دلالت نص سے ثابت ہے، درجات جو ہیں احکام کے اس کے لیے ہیں وہ، کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقعہ ہے، یہ سنت غیر موقعہ ہے۔ حضرت صحابہ میں اس تقسیم والا مزاج نہیں پایا جاتا تھا، اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ یہ تقسیم غلط ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ ناگزیر ہے، بہت سے احکام پر اس کا اثر پڑتا ہے, مگر عمل کرنے کے واسطے جو مزاج چاہیے وہ مزاج ہوتا ہے جس میں 100% اپنے نفس کی نفی کر کے, نفسانیت کی نفی کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو لے لینے کا مزاج, ہمارا کا فری اس وقت والا مزاج. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شمال ترمذی میں روایت ہے کہ میں جا رہا تھا اور دو چادریں معمولی تھیں اور پرانی تھیں, معمولی اس بات کو بتانے کے لیے کہ زیادہ قیمتی نہیں, پرانی اس بات کو بتانے کے لیے کہ نئی بھی نہیں تھی کہ اہتمام اہمیت ہو. میں جا رہا تھا, مجھے پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارا, میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو فیضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی ازار کو اونچا کیجیے, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بردائن اسمالین, یہ تو بالکل معمولی تھی چادریں ہیں, پرانی چادریں ہیں اور معمولی قیمت کی چادریں, اس میں شان کرنے کی بات ہی کیا ہے, کیا میں شان کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے, ناراض ہو گئے, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ امال کا فی اسوہ, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں تیرے لیے نمونہ ہوں یا نہیں. فالتفت الیہ فاذا ازاره الى نصف ساقی, فنظرت الیہ فاذا ازاره الى نصف ساقی, میں نے آپ کی طرف جو دیکھا تو آپ کے ازار مبارک نصف ساقی تک میں نے اٹھا لیا. صحابہ کے مزاج میں یہ بات ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیحات فاطمہ کے بارے میں انہوں نے ایک مرتبہ بیان مجلس میں فرمایا باتوں کے دوران کہ جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا پھر میں نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں. تو ایک ان کے ساتھی نے ان کی مجلس کے شریک خادم نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ نے جنگوں کے موقع پر بھی اس کو نہیں چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے جنگوں میں بھی اس کو نہیں چھوڑا. ظاہر ہے کہ تسبیحات فاطمہ بحیثیت حکم کی کیا ہے, کوئی واجب نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے. ایک ایسا مزاج چاہیے کہ جس مزاج میں آدمی پوری بات دوسرے کی لینے کی استعداد اپنے اندر ہے, اور وہ مزاج جو ہے پیدا ہوتا ہے اس محنت سے, دعوت کی محنت سے, جس میں یہ بات بتا دی جائے کہ بھئی اللہ بڑے ہیں اللہ کی بات ماننی ہے, اللہ کے نبی بڑے ہیں اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے, دنیا والوں سے کچھ ہونے والا نہیں, دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں. کیونکہ محنت کی بار بار ایک بات یہی کہی جاتی ہے, یہی بولی جاتی ہے, اسی کی دعوت دی جاتی ہے, اسی کو سوچا جاتا ہے, سے یہ مزاج بن جاتا ہے. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بظاہر تو یہ مزاج اگر اس سے بنتا ہے تو پھر دین کی تمام باتوں میں تبلیغ والوں کو پختہ ہونا چاہیے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز روزہ داڑھی کرتا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں, گھر معاملات کے لیے بھائی گڑبڑ چل رہے ہیں. معاملہ بھی یہ ہے کہ اس پر محنت کی جو سطح ہے اور اس پر قربانی کی جو سطح ہے وہ یہیں تک کی آئی ہوئی ہے, جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے اس میں ہدایت بھی بڑھتی چلی جائے گی. ایک غیر تبلیغی نے تبلیغ کے ذمہ دار کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ابھی فلاں جگہ کے تبلیغ والوں میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, 10 برائیاں گنائی. تو انہوں نے ان کو بڑی اچھے انداز میں سمجھایا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں 20 برائیاں تھیں, محنت کرتے کرتے 10 نکل گئی ہیں, اس کی 10 ابھی باقی ہیں. اس میں 20 برائیاں تھیں بیچارے میں, محنت کرتے کرتے 10 نکل گئی ہیں, 10 ابھی اس کی باقی ہیں. اپنی جگہ پر محنت کا ایک مزاج ہے اور یہ مزاج دیکھنے میں آ رہا ہے اور زندگی کے سارے شعبوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھنے میں آ رہا ہے اور دنیا کے سارے انسان سارے طبقات میں دیکھنے میں آ رہا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے میرا, ہم چونکہ سب مدارس کے لائن کے ہیں, میں آپ کو باجوریا سناؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ لیولا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, یعنی شکاگو کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں, کیلیفورنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں, نیو یارک کی یونیورسٹیز میں, یونیورسٹیز کا تو وہاں حساب یہ ہے کہ خود ہماری شکاگو کے اطراف میں 50 یونیورسٹیاں ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہائی اسکول کالجز کی بات نہیں ہے, اور ایک ایک میں 15,000 سے لے کے 20,000 بچے پڑھتے ہیں. تو ایسے اس میں تربن وربن چھوٹا ہوگا پہن لے کے, کرتا لمبا پہن لے کے, داڑھی وڑی سنت کے مطابق رکھ لے کے ایک آدمی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے, طالب علم کر رہا ہے, پڑھنے جا رہا ہے, پڑھنے آ رہا ہے, وہاں گشت کرتے دھڑے لیتے, جوانی, وہاں کی اریانی, وہاں کا ماحول, عیش کے نقشے, سہولتیں, اور پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ بس لا خافون رب العالمین کی شان, ہنسنے والے ہنستے رہو, پھپھیاں کسنے والے پھپھیاں کستے رہو, مگر اس کو اتباع سنت کا ایک شوق ہے. اور جب مزاج میں کمی آتی ہے تو اللہ معاف کرے, شاید مجھے یہ بات کرنی بے ادبی ہوگی, نہیں کہنی چاہیے تھی, ہم اپنے طلبہ کے بارے میں کتنی شکایتیں دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے بچوں کے کرتے چھوٹے ہو جا رہے نہیں ہو جا رہے, ہمارے بچوں کے بال تھلے ہو جا رہے نہیں ہو جا رہے, ہمارے بچوں کی داڑھیاں چھوٹی ہو جا رہی نہیں ہو جا رہی, ہمارے کیونکہ ہم بھی مدرسے کی لائن کے ہیں تو مدرسوں میں عام شکایت ہے. اور یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھا, ابھی 2 دن پہلے یہاں اپنے ملے پلی میں انجینئرنگ کالج کے جتنے اسٹوڈنٹ یہاں کام میں لگے ہوئے ان کو جمع کیا گیا تھا, تقریباً اسے مسجد بھر گئی تھی. اگر ان کے ساتھ اپنے کو اپنے مدرسے کے بچوں کو بٹھا دیا جائے تو ان کو بڑی کلاس کے بچے قرار دیں گے, ہمارے کو چھوٹی کلاس کے بچے قرار دیں گے. یہ کیفیت ہو رہی ہے. تو یہ ایک مزاج ہے, اصل میں بتلانا یہ ہے کہ بے طلبوں میں طلب کی محنت سے کس قسم کی طلب. ایک ہے بے طلبوں میں طلب کی محنت کرنا, اور پھر یہ کہ محنت کا انداز وہ ہونا, اسلوب وہ ہونا کہ جس میں وہ مزاج بنے, وہ ذوق بنے کہ جو صحابہ سے ملتا جلتا ہو. اور صحابہ سے ملتے جلتے کا مطلب ہے کہ 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ طریقے کو لے لینے کا جذبہ, 100% سرندگی. بھائی آپ نے یہ فرمایا ٹھیک ہے, آپ نے یہ کیا ٹھیک ہے, ہم ایسا کریں گے, اس مزاج کو لے لینا ہے. اور اس کا اثر میرے دوستوں پڑ رہا ہے, پورے عالم پر پڑ رہا ہے, نوجوانوں میں, مردوں میں اور عورتوں میں, لڑکیوں میں. اس دین کی محنت کے اثر سے یعنی امریکہ کے اندر لوگ اپنے گھروں سے ٹیویاں نکال کے پھینک رہے ہیں. ایسے کیس بھی ہو رہے ہیں کہ صاحب ارے اگر بچے کو داڑھی رہے گی تو کون رشتہ دے گا, اس کو کون لڑکی دے گا. اور ابھی تھوڑے دن پہلے کا قصہ ہے, آنے سے پہلے شکاگو میں ایک لڑکی امریکن شادی کرنے کے لیے تو کوشش کر رہی تھی کسی لڑکے سے, اس کے شرائط میں سے یہ بات تھی کہ لڑکے کو شرع کے مطابق داڑھی ہونا ضروری. داڑھی بھی ایک شرعی ہوتی ہے, غیر شرعی ہوتی ہے نا, شرعی داڑھی. لڑکے کو شرعی داڑھی ہونا ضروری ہے. ایک لڑکی جو ہے نا بعد آپ شرط لگائی ہوئی اپنی شادی کے بعد دعوت کے مزاج کی برکت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت میں یہ بات میرے دوستوں پیدا فرما دی. اور پوری دنیا میں یکساں اثر, عجیب بات ہے, اور زندگی کے سارے شعبے والوں میں یکساں اثر, اور ہر طبقہ امیر سے امیر میں, غریب سے غریب میں, بدوی میں, حضری میں, ہر قسم کی صلاحیت والے میں یکساں اثر. کہ جیسے ہی اس محنت میں آدمی لگتا ہے تو اس پر سنتوں پر چلنے کا ایک شوق, آخرت کی ایک فکر, اللہ کے سامنے جواب دہی کا ایک احساس, تھوڑے 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 پیسوں کے بارے میں اللہ کا ڈر کہ بھئی یہ پیسے. ابھی میں آنے سے 4-5 دن پہلے کا قصہ ہے کہ ایک صاحب 4 سیلولر فون لے کے آئے, ٹیکسی چلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سیلولر فون ہے, گاڑی میں بیٹھنے والے جو ہے نا کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ بھول کے چلے جا رہے ہیں. اب میں ایک کو اٹھا کے رکھا, دوسرے کو پیجر واپس کر رہا ہوں تو بھی انہیں اس کو بند کر دیا, یا کیا سمجھ رہنے والوں, جواب واپس بھی نہیں آ رہا اس کا. ایسا ہوتا نا کہ اسی پیجر پہ کرنے پہ بعض مرتبہ وہاں چلے جاتا ہے تو پھر بھی نہیں آ رہا. اب یہ 4 پیجر میں, 4 سیلولر فون, پیجر نہیں, پیجر تو بہت سستا ہوتا ہے, سیلولر تو وہاں پر بھی $150 میں ہوتا ہے. سیلولر فون ہے, 4 پڑے ہوئے ہیں میرے پاس, اب یہ کیا کروں میں, اس واسطے کہ اب یہ اس کا مالک مجھے نہیں مل رہا. اور کسٹمر تو چھوڑ کے چلا گیا. $4-5 میں لوگ اپنا سفر کر دے رہے ہیں تاکہ جو ہے حقدار کو حق پہنچ جائے. ایک صاحب جلدی ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور ان کو دوسری گاڑی میں سوار ہونا تھا, ان کے پاس کھلے ہوئے نہیں تھے, انہوں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے. اس کے پاس کھلے ہوئے نہیں تھے گاڑی میں, وہ چڑھ گئے کیونکہ گاڑی چل پڑی تھی. اب جب کھلے ہوئے نہیں تھے اس کے پاس میں تو نوٹ ان کے ہاتھ میں رہ گئی, پیسے وہ ٹیکسی والے کو نہیں مل سکے. اب وہ بےچارہ اگلے اسٹاپ پہ جا کے بس سے اتر گیا. یہ بولا کہ وہ اس کے پیسے تو ٹیکسی والے کے پیسے تو میرے پاس رہ گئے, میں کیا کروں, اگر اس کے پیسے میرے پاس رہ جائیں گے تو میں کیا کروں. پھر وہاں سے واپس ٹیکسی لے کر آیا, پیسے زائد خرچ کیے کہ بھائی پیسے زیادہ خرچ ہو گئے تو ہو گئے, لیکن اب یہ میرے سر پہ رہے تو میں کیا, اس کی ذمہ داری سنبھالوں گا کل قیامت میں. اور پھر واپسی پر دیکھا تو وہ ٹیکسی والا نہیں, اس کے نمبر بھی یاد نہیں تھا. وہ پیسے لے کے مسجد والوں کے پاس آ گئے کہ بھائی یہ پیسے $6 سب ملا, یہ $6-6 یہ جو ہے نا میرے پاس بچے ہوئے ہیں, ان کا کیا کرنا بتائیے. اس واسطے کہ جو مالک تھا اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر چلا گیا. خوف ہے خود, ایک خوف کا مزاج, ایک ڈر کا مزاج, ایک احتیاط کا مزاج. ایک ہم بھی ہیں, ایک اپنا بھی حال اپنے اوپر کھلا ہوا ہے مدرسے والوں پر کہ کیا صورت حال چل رہی ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں, بے طلبوں میں طلب کی محنت کرنے سے, بے طلبوں میں دین پر صحیح, دین کو صحیح لے لینے کا جو مزاج بنتا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ مزاج محنت کرنے والے کو بھی ملتا ہے. یہ فائدہ ہے اس کا, محنت اگر ہم محنت کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا. پرسوں ابھی نندیال ہم گئے تھے ایسے علماء کی جوڑ کے سلسلے میں دعوت کرنے کے لیے, تو امیر صاحب بتا رہے تھے کہ علماء سے کیا مذاکرہ کرنا ہے. اس میں یہ بات فرما رہے تھے امیر محترم ہمارے نعیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ, کہ یہ بات تو مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم عملی طور پر چونکہ علمی طور پر, مسلکی طور پر, سرپرستی کے طور پر تو ہم سبھی دعوت کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, عملی طور پر حصہ لینے میں عوام کا کیا فائدہ ہے اور اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے, اس کا مذاکرہ ہو جائے تھوڑا سا. دعوت میں ہمارا اگر عملی حصہ ہونے لگ جائے اپنے نظام کے ساتھ میں, اپنے پروگراموں کے ساتھ میں, اپنی محنت جو چل رہی ہے تعلیمی لینے کی اس کو باقی رکھتے ہوئے, اگر ہم اس میں عملی حصہ لینے لگیں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے, اور دوسرے اگر ہم اس میں عملی حصہ لینے لگیں گے تو اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے. عوام محتاج ہے میرے دوست, وہ ہماری سرپرستی کی محتاج ہے, وہ بولے تو بھی محتاج ہے, وہ نہ بولے تو بھی محتاج ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب میں نے اپنے بڑوں سے بھی اس بات کو سنا ہے کہ کام عوام کے ہاتھ میں جا چکا ہے, پھیل چکا ہے. اگر وہ غلطی کریں گے, آپ یہ چاہیں کہ ان کو روک دیں تو یہ بس کی بات نہیں ہے, بات آگے نکل چکی ہے. اب ایک ہی شکل ہے کہ ہم ہماری طور پر حصہ لے کے اس کی ان کی سرپرستی کرنا اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں جانے دینا. اور ڈائریکشن تو اس کا مقرر ہے پہلے سے, اصول کے ساتھ لوگوں کو اصول کے ساتھ چلنے کی ترغیب دینا اور اصول سمجھانا, اپنے بڑوں سے ان اصول کو سمجھ کر ان کو سمجھانا کہ ان کام اس کام کے کرنے کا اسلوب یہ ہے, اس کا اصول یہ ہے, اس کو یوں کیا جاتا ہے, اور اس میں جو بے اعتدالیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کرنا. یہ تو اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس میں عملی طور پر حصہ لیں گے, کیونکہ اب یہ مشکل ہے کہ ہم عملی طور پر حصہ نہ لیں اور لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ تم صحیح ہو جاؤ, یہ یوں کہہ دیں کہ اگر تم صحیح نہیں کر سکتے تو اس کام کو نہ کرو, یہ قابو میں نہیں رہی چیز. ایک ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, محل ہوتا ہے. اب یہ بات عوام میں اتنی آ چکی ہے اور عوام اس کو اتنے بڑے پیمانے پر لے چکی ہے, پوری دنیا کی سطح پر لے چکی ہے, اب ہمارے بس میں نہیں. اب تو یہی شکل ہے کہ ہم عملی طور پر اس میں حصہ لیں اور ان کی سرپرستی کریں اور سرپرستی کر کے ان کو اصول سمجھائیں. تو امت محتاج ہے, اور اس احتیاج کے ساتھ ساتھ کہ ہماری سرپرستی کی ان کو ضرورت ہے. پوری دنیا میں عالم کی محنت کرنے پر طلب کا جو مزاج بنتا ہے, اس میں جو اعتدال آتا ہے, جو بیلنس ہوتا ہے, بیلنس جو ہے نا, اعتدال جو ہے نا, وہ تو ظاہر ہے کہ مدارس کی لائن سے جو علم حاصل کرتے ہیں ان میں جو اعتدال آتا ہے, اگر وہ اپنے بڑوں کے مسلک پر ہوں تو, اور اگر وہ اپنے بڑوں کے مسلک سے انحراف کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اعتدال سے بھی ہٹ جائے گا. اگر وہ اپنے بڑے کے مسلک پر ہو, دینی مدارس سے متعلق پڑا ہوا ہو, تو اس میں جو اعتدال ہوتا ہے وہ کسی میں نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہ اعتدال والا ہی اعتدال کو سکھا سکتا ہے. تو اعتدال اور بیلنس جو ہے نا, یہ علماء کرام کے ذریعے سے ہی لوگوں میں آئے گا. ورنہ ابھی ہمارے مولانا عطاء الرحمٰن صاحب نظام آباد کے فرما رہے تھے نا, کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے, بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کوئی شیخ الحدیث ہو, کوئی جناب والا شیخ التفسیر ہو, کوئی بڑا محتمم ہو, کوئی مفسر ہو, کوئی محدث ہو, اگر اس کے بیان کے بعد میں تشکیل نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا ہے, کچھ ناچ واچ بول رہے تھے, ایسا بولے گئے تھے کوئی صاحب. مطلب اس قسم کی بے اعتدالیاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں, بے عنوانیاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے طور پر سرپرستی کر کے ان کی اصلاح کرنا پڑے گا, ان کو بولنا پڑے گا. عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصنفین میں گزرے ہیں, بڑے عالم گزرے ہیں. ہمارے پاس دارالعلوم حیدرآباد میں جو سیمینار ہوا تھا, علمی سیمینار, اس موقع پر وہ تشریف لائے تھے. اس موقع پر انہوں نے سیمینار کے اندر جو بات کہی تھی وہ یہ بات کہی تھی کہ میں ہندوستان کو آ چکا ہوں تبلیغ میں, اور میں نے یہاں پر 40 دن, 4 مہینے کہا یا 40 دن کہا, 40 دن میں نے لگائے, غالباً 40 دن کہا, 40 دن میں نے لگائے, اور یہ کہا کہ میں نے اپنے طور پر یہ محسوس کیا کہ مجھے اپنے ذاتی طور پر اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت سی سنتیں ہیں جن کو ہم جانتے تھے کہ وہ سنت ہیں, لیکن کبھی نہ عمل کی ہمت ہوئی, نہ عمل کی طرف رغبت ہوئی, نہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا, مگر جماعت میں نکل کر اس کی عادت پڑ گئی ہے. بلکہ جو ساتھی اس میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا, انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کون کون سی سنتیں ہیں جن کی مجھے جماعت میں عادت ہوئی. ایک تو انہوں نے کہا کہ مثلا سوتے ہوئے سرما لگانے کی سنت, کہنے کے ہمارے ساتھی تھے خدمت کے واسطے ساتھ میں لگے ہوئے تھے, جب میں سونے لگتا تو سرما لے کے آ جاتے تھے, مسواک کی عادت, وہ بتا رہے تھے 2-3 چیزیں ایسی یا گنا رہے تھے کہ ایسی ایسی سنت. ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن کرنے میں فائدہ نہیں ہے کیا, اور اگر اتباع سنت کی نیت سے کرے تو اسی پر بخشش کی متوقع بھی ہے, ہو سکتا اللہ پاک اسی میں بخش دے کہ میرے محبوب کی اس ادا سے اتنے محبت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقطہ نواز ہے. میرے دوستو, اب اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر دین کی محنت میں ہم اس محنت, دین کی محنت سے مراد اس محنت میں عملی طور پر ہمارا حصہ لینے سے اپنا ذاتی فائدہ ہے, اور عملی طور پر حصہ لینے سے امت کا جو فائدہ ہے وہ تو بیان سے باہر, اور اپنے علم کا جو اپنے افادے کا جو سرکل پھیلتا ہے وہ بھی بہت وسیع ہو جاتا ہے. ایک ہے جو کچھ ہم کو اللہ پاک نے علم دیا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, اور یہ کہے کہ ایک آدمی عالمی محنت والے عمل میں حصہ لیتا ہے تو اس سے عالمی محنت والوں پر جو اعتماد قائم ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ طبقہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے, اور عمل کی لائن سے رجوع ہوتا ہے, صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں, عمل کے لیے رجوع ہوتا ہے. تو عمل کے لیے مسئلہ پوچھنے والے میں اور صرف معلوم کرنے کے لیے مسئلہ پوچھنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, وہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. افادہ استفادے کا سرکل ہے وہ خیر معمولی وسیع ہو جاتا ہے, اس میں اپنا یہ ذاتی فائدہ ہے. اور میرے دوستو, عالم تو خیر عالم ہے, اگر جاہل ان بے طلبوں کی طلب والی محنت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں کہاں نہیں جا سکتا. اتنا بیرونی دنیا میں تو اتنا اس کا مشاہدہ سامنے ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک جماعت پی جی کی ہمارے پاس آئی ہوئی تھی شکاگو, وہ لوگ جو ہے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے, ایک بھی اس کے اندر عالم نہیں ہے. انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر بہت زیادہ بے دینی پھیل گئی ہے. ابھی 2000 میں, سن 2000 کے موقع پر امریکہ والے مختلف قسم کے پروگرام کرتے رہتے ہیں, کوئی تو عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا گروپ ہے جو جماعت ہے, اس سے بھی انٹرویوز انہوں نے وہ نشر کر رہے تھے, ریڈیو پر بھی نشر کر رہے تھے, ٹی وی میں بھی بتا رہے تھے. اس میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تجمل, انہوں نے ریڈیو کو گاڑی چلاتے چلاتے سنا, تو اتفاق سے ایک انٹرویو آ رہا تھا, اس کو انہوں نے مجھے بتایا. یہ پوچھا گیا ہے بہت بڑے پادری سے اس امریکہ کے, کہ یہ بتاؤ کہ گزشتہ صدی میں تم نے کیا پایا, 2000 تھا, 100 سال میں تم نے کیا پایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ پایا, اس نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے مثال دی, اور مثال دیتے تھے اس نے انڈونیشیا کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ انڈونیشیا کے 33% مسلمانوں کو ہم نے گزشتہ 100 سال میں عیسائی بنا دیا. 33 کہا یا 43 کہا, اگر بنا عقل کرتے ہیں تو 33 تو کنفرم ہے, پکی بات ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید اس نے 43 کہا یا 33 کہا, یہ شک ہو رہا ہے. تو 33% مسلمانوں کو اس نے انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسائی بنا دیا, اور یہ وہ عیسائی ہیں جنہوں نے عیسائیت ڈکلیئر کر دی ہے, بتا دی کہ ہم عیسائی ہو گئے. جو اپنے کلچر سے, تمدن سے, تہذیب سے, غفلت سے, لا علمی سے, ان کا حساب نہیں ہو رہا, اور یہ سب مرتد ہو گئے. اور سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا ہم سب جانتے ہیں. انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ انڈونیشیا کو جماعتوں کا رخ کرو. اور یہ اس زمانے میں میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہوں براہ راست کہ 2 کروڑ مسلمان انڈونیشیا کے مرتد ہو گئے ہیں. نظام الدین نے ایک مرتبہ علماء خواص میں بیان فرمایا 2 کروڑ مسلمان مرتد ہو گئے. کسی جگہ پر مسلمان مرتد ہو جائیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں, کسی بھی دارالفتاء میں بھیج دیں سوال بنا کے, اور ہم خود بھی اللہ کے شکر سے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں, ہم خود کو بھی اندازہ ہے کہ ایک دو کا اقتدار نہیں, 10-20 کا اقتدار نہیں, لاکھوں کا اقتدار. ساؤتھ امریکہ کا جو علاقہ ہے, جمائکا, برازیل, پناما, یہ ساؤتھ امریکہ کہلاتا ہے. ساؤتھ امریکہ کے اندر لاکھوں عرب مائگریٹ منتقل ہوا وہاں پہ, لاکھوں عرب ایک دو نہیں, 60-70 سال پہلے. اب اس وقت جو جماعتیں جا رہی ہیں اور وہاں سے رپورٹ لے کے آ رہی ہیں تو خون کے آنسو لاتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 70% عرب نکل چکا ہے, عجم کا تو حساب ہی نہیں ہے. وہاں جو عجم ہی پائے جاتے ہیں وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں کے ہیں, تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا کے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں کہاں کے ہیں, تو کوئی بولتا میں ڈھاکہ کا ہوں, کوئی بولتا میں لاہور کا ہوں. مطلب تقسیم سے پہلے کے قصے میں ہیں سارے کے سارے, اس وقت کے گئے ہوئے ہیں. اور وہاں ان کا بھی ان کا حال تو اس سے بدتر ہے. میں عرب کا اس لیے ذکر کیا حوالہ کہ ان کو قرآن یاد, ان کو حدیث یاد, کیونکہ نالج ہی سب کچھ نہیں ہے, معلومات ہی سب کچھ نہیں ہے, علم ہی سب کچھ نہیں ہے, کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ میں ہونا پڑتا ہے. تو میرے دوستو بھائیو, پوری دنیا کے ذمہ دار اور پوری دنیا میں یہ احوال ہو رہے ہیں, اس لیے مذاکرہ ہے یہ کہ ہم اس بے طلبوں میں, طلب والی محنت میں بھی عملاً حصہ لیں. اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک براہ راست ہم کو ان علاقوں میں پہنچا کر ہم سے دین کا کام لے, اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ دین کا کام یہاں لے, نیت ہماری وہ ہو اور اس میدان میں ہو. تو پھر یہ جن پر ہماری تربیت ہوئی, جن پر ہماری محنت ہوئی, جن کو ہم نے وقت دیا, جن کو ہم نے کچھ سجایا بجایا, وہ لوگ پہنچے اختائے عالم کے اندر, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے لے, بات تو ایک ہی ہوئی, واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو, ساری دنیا کے اندر دین کی بات کے پہنچانے اور ساری دنیا میں دین کے پیغام کے پہنچانے کا ایک راستہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ مرمت فرمایا ہے. سب سے زیادہ آسان, سب سے زیادہ میسر, اویلیبل اور ایزیبل, پوری دنیا کے اندر ہر قسم کے آدمی کے لیے آسان ترین اور میسر ترین, جہاں کہیں آپ چاہیں, آپ رشیا چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, ہائی لینڈ چلے جائیں, تھائی لینڈ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, سعودی, کہیں چلے جائیں, آپ یہ چاہیں کہ میں دین کی محنت میں, دین کی اشاعت کی محنت میں, دین کی حیات کی محنت میں حصہ لینا چاہتا ہوں, کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی ماشاء اللہ, زبان نہیں آتی پھر بھی ماشاء اللہ, پیسہ نہیں ہے پھر بھی ماشاء اللہ. کیونکہ عمل کی شکلیں کچھ ایسی ہیں کہ نہ اس میں پیسے کی زیادہ ضرورت, نہ اس میں زبان کی زیادہ ضرورت. میں نے کل ہی سنایا تھا اپنے ساتھیوں میں, وہاں طالب زمین ہمارے پاس آئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ارے بھائی تم تو ماشاء اللہ اہل علم ہو اور تم تو ماشاء اللہ دی قرآن حدیث کو جانتے ہو, گونگے کام کر رہے ہیں. وہاں خود اپنا بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگ 21 گونگوں کو پکڑ کے لائے اور جناب ان کو سمجھایا دین کی بات, اور پھر اس کے بعد میں ان کو جماعت میں نکلنے کو کہا تو انہوں نے کہا ہم گونگے ہیں ہم کیسے جائیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی گونگے ہیں تو کیا ہوا, تمہاری شادی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا ہماری شادی ہوئی. حجاب قبول ہوا؟ تو بولے ہوا. تو جب حجاب قبول ہو سکتا ہے تو پھر دین کی محنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ آدمی کلمہ پڑھتا ہے, گونگا کلمہ نہیں پڑھتا کیا؟ گونگا کلمہ پڑھتا ہی ہے, خرید و فروخت نہیں کرتا. گونگے تو فلموں کی اسٹوریاں بولتے ہیں, گونگے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں, قصے سناتے ہیں, واقعات پوری طرح سمجھا دیتے ہیں. خیر ان کی سمجھ میں آ گئی بات, 21 آدمیوں کی گونگوں کی جماعت نکلی اور اس نے گونگوں میں کام کیا اور 11 جماعتیں گونگوں کی نکال دی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ربانی لہر ہے, یہ نفحات ہے نا, ان لربکم نفحات والی جو روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی لہر چلتی ہے, اللہ پاک ایک ہوا چلا دیتے ہیں کہ چلو گنگا بہ رہی ہاتھ دھو لو. ضعف پر نظر فرما کر, کمزوری پر نظر فرما کر, مظلومیت پر, مغلوبیت پر نظر فرما کر, اللہ رب العزت راستہ کھول دیتے ہیں, وہ شکل نظر آتی ہے میرے دوستو پوری دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربانی لہر کا ایک سلسلہ, اور معمولی سے معمولی آدمی ہزاروں انسانوں کی ہدایت کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے. کبھی کوئی بہت بڑے مولانا, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے جناب والا شیخ اور بڑی تربیت پیر طریقت, وہ چار چھ لوگوں کے ذریعے سے راستہ بنا لے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا دیتے تھے ہدایت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ربانی لہر کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی ہدایت, ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا سامان غیر عالموں کو کر دے رہا ہے, تو اگر عالم اس میں عملی طور پر حصہ نہیں لگیں گے تو بتائیے کیا شکل ہوگی. اب تعالیٰ شاہوں نے بڑا عجیب و غریب یہ عمل رکھا ہے میرے دوستو, اس لیے اپنی ذات کو بھی بے پناہ پایا تھا اور امت تو اس کی محتاج ہے اور اس کی ضرورت مند ہے کہ ہم اس میں عملی طور پر حصہ لیں. تو ان شاء اللہ ہم سب حصہ لیں گے دوستو.